اگر انسانوں کو اتنے جہاز بیک وقت اڑانے پڑے تو آپ دیکھیں کیا کوہرام برپا ہو جائے، لیکن کس طرح اکٹھے اڑتے ہیں، اور بعض اوقات یہ کہ اکٹھے جا کے بیٹھتے ہیں، تو کون ان کو الارم دیتا ہے 1 2 3 اینڈ گو؟
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو یعنی کہ قرآن کا جو سٹائل ہے، الم ترا، دو دفعہ یہ بات آئی ہے نا، دیکھا نہیں تم نے، دیکھنا کتنا ضروری ہے نا ایسی چیزوں کو. کسی نے لکھا کہ پرندے تو صبح کی پہلی کرن پہ جاگ اٹھتے ہیں، کام کا آغاز ہو جاتا ہے، اور ہمارا حال اقبال یوں بتاتے کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ويقولون، اور وہ کہتے ہیں، آمنا، ایمان لائے ہم، باللہ، اللہ پر، وبالرسول، اور رسول پر، واتانا، اور اطاعت کی ہم نے، ثم، پھر، یتولا، منہ موڑ جاتا ہے، فریقن، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، من بعد ذالک، اس کے بعد، وما اولئک، اور نہیں ہے یہ لوگ، بالمؤمنین، ایمان لانے والے، وَإِذَا دُعُوا، اور جب وہ بلائے جاتے ہیں، إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان. اذا جب فریق ایک گروہ منہم ان میں سے موردون اعراض برتنے والے ہیں وَإِن يَكُن اور اگر ہو لہم ان کے لیے الحق حق یأتوا وہ آئیں گے الیہ اس کی طرف مذعنین مطیع ہو کر افی قلوبہم کیا ان کے دلوں میں مرضن کوئی بیماری ہے ام ارتابوا یا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں ام یخافون یا وہ ڈرتے ہیں ان یحیف اللہ کہ ظلم کرے گا اللہ علیہم ان پر ورسول اور اس کا رسول بلکہ اولئک یہی لوگ ہم الظالمون وہ ظالم ہیں انما بے شک کانا ہے قول المؤمنین قول مومنوں کا اذا دعو جب وہ بلائے جاتے ہیں اللہ و رسولہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لیحکم بینہم کہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان ان یقولو کہ وہ کہیں سمعنا سن لیا ہم نے و اطعنا اور مان لیا ہم نے اطاعت کی ہم نے و اولئک اور یہی لوگ ہم المفلحون وہ فلاح پانے والے ہیں وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ اور جو اطاعت کرے گا اللہ کی وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی وَيَخْشَ اللَّهَ اور ڈرے گا اللہ سے وَيَتَّقْهِ اور تقویٰ کرے گا اس سے فَأُولَئِكَ تو یہی لوگ ہم الفائزون وہ کامیاب ہونے والے ہیں وَأَقْسَمُوا اور انہوں نے قسمیں کھائیں باللہ اللہ کے ساتھ جہد ایمانہم اپنی پکی قسمیں لئن البتہ اگر امرتہم تو نے حکم دیا ان کو لَيَخْرُجُنَّ البتہ وہ ضرور نکلیں گے قل کہہ دیجئے لا تقسمو نہ تم قسمیں کھاؤ طاعتن اطاعت معروفتن معلوم ہے ان اللہ بے شک اللہ تعالی خبیرن خبر رکھنے والا ہے بما تعملون ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو قل کہہ دیجئے اطیع اللہ اطاعت کرو اللہ کی واطیع الرسول اور اطاعت کرو رسول کی فإن پھر اگر تولو تم منہ پھیرتے ہو فإنما تو بے شک علیہ اس پر ما حملا جو وہ اٹھوایا گیا وَعَلَيْكُمْ اور تم پر مَا حُمِّلْتُمْ جو اٹھوائے گئے تم وَإِن تُطِعُوهُ اور اگر تم اطاعت کرو گے اس کی تَهْتَدُو تم ہدایت پا جاؤ گے وَمَا عَلَى الرَّسُولِ اور نہیں ہے رسول کے ذمہ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ مگر پہنچا دینا کھلم کھلا وعد اللہ وعدہ کیا اللہ نے الذین آمنوا منکم ان لوگوں سے جو ایمان لائے تم میں سے، وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے عمل کیے اچھے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ البتہ وہ ضرور خلیفہ بنائے گا ان کو، فِي الْأَرْضِ زمین میں، یا جانشین بنائے گا ان کو زمین میں، کمستخلفہ جیسا کہ جانشین بنایا تھا اس نے، الَّذِينَ ان لوگوں کو، من قبلهم جو ان سے پہلے تھے، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ اور البتہ ضرور ثابت کر دے گا ان کے لیے، دینہم ان کے دین کو، الَّذِي وہ جو، ارتضا اس نے پسند کیا، لَهُمْ ان کے لیے، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ اور البتہ ضرور بدل دے گا ان کو، من بعد خوفهم ان کے خوف کے بعد، امنا امن میں، یعبدوننی وہ عبادت کریں گے میری، لا یشرکون بی شیئا نہ شریک ٹھہرائیں گے میرے ساتھ کسی چیز کو، ومن کفرا اور جو کوئی کفر کرے، بعد ذالک اس کے بعد، فاولائک تو یہی لوگ، ہم الفاسقون وہ فاسق ہیں، واقیموا الصلاۃ اور قائم کرو نماز، واتوا الزکاۃ اور دو زکات، واتیوا الرسولا اور اطاعت کرو رسول کی، لعلکم ترحمون تاکہ تم رحم کیے جاؤ، لا تحسبن الذین نہ سمجھے وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، معجزین کہ وہ عاجز کرنے والے ہیں، فی الارض زمین میں، ومأواہم النار اور ٹھکانہ ان کا آگ ہے، ولبئس المصیر اور البتہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تفسیر ہے آیت نمبر 47 سے۔ ویقولون آمنا باللہ وبالرسول اور وہ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، واتانا اور ہم نے اطاعت کی، ثم يتولى فريق منهم پھر منہ موڑ جاتا ہے ایک گروہ ان میں سے، من بعد ذلك اس کے بعد، وما اولئك بالمؤمنين اور نہیں ہے یہ لوگ مومن۔ ان لوگوں کا دعویٰ تو یہ تھا کہ ہم ایمان لائے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول کو بھی مانتے ہیں، یہ اپنی زبانوں سے اقرار کرتے تھے، لیکن اس اقرار کے باوجود انہیں مومن نہیں کہا گیا۔ فرمایا کہ وما اولئک بالمومنین، یہ مومن نہیں ہے۔ اگر مومن نہیں تو کون ہے؟ یہاں اشارہ کس کی طرف ہے؟ منافقین کی طرف، جو صرف زبان سے دعوے کرتے تھے اور دلوں میں اسلام اور صاحب اسلام کے ساتھ بغض اور عناد تھا، دشمنی تھی۔ پچھلی آیات میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایمان والوں کو مختلف احکامات دیے گئے، پھر تمام انسانوں کو کائنات پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی، اور اب خاص طور پر منافقین کا ذکر ہے، کیونکہ واقعہ عفق منافقین کی وجہ سے ہی پیش آیا۔ ایمان کا یہ دعویٰ کرنے والے دراصل ایمان والوں کو ہی نقصان پہنچانے کے درپے تھے۔ ان لوگوں نے زبان سے جتنے بھی دعوے کیے، لیکن جب عمل کا وقت آیا تو وہ دعوے جھوٹے ثابت ہوئے۔ انہوں نے اسلام کی جڑوں کو اور مسلمانوں کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنا چاہا۔ تو فرمایا کہ وما اولئک بالمؤمنین، ایسے لوگ تو مومن ہی نہیں ہیں. پھر اس کی دلیل دی گئی اور وہ کیا ہے، وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جب وہ بلائے گئے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، کس لیے بلائے گئے، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو کیا ہوا، اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تب ایک گروہ ان میں سے، معرضون، اعراض برتنے والا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو اس وقت ابتدا میں اسلامی طرز کی کوئی باقاعدہ عدالت وہاں موجود نہیں تھی. وہاں ایک طرف یہودی سردار تھے جو سالوں سے رواجی طریقوں کے مطابق لوگوں کے جھگڑوں کے درمیان فیصلہ کرتے، دوسری طرف مسلمان اب وہاں پہنچے ہجرت کرنے کے بعد. تو ابتدا میں صورتحال یہ تھی کہ جب کوئی مشکل مرحلہ آتا، جب لوگوں کے بیچ میں کوئی جھگڑا ہوتا، تو مسلمان اپنے جھگڑوں کے فیصلے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے. یہود اور باقی اہل مدینہ اپنے پرانے طریقے کے مطابق یہودی سرداروں کی طرف رجوع کرتے، لیکن منافقین کا حال مختلف تھا. چونکہ یہ تھے ہی اپنے فائدوں کے بندے، ہر چیز میں اپنا فائدہ ہی چاہتے تھے اور فائدہ ہی دیکھتے تھے، اس لیے جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے میں اپنا فائدہ سمجھتے تو آپ کے پاس چلے جاتے، اور جب یہ سمجھتے کہ آپ کے پاس جانے سے ان کے خلاف فیصلہ ہو سکتا ہے تو آپ کے پاس آنے کی بجائے یہودی سرداروں کے پاس چلے جاتے. حالانکہ اگر ان کا دعوی ایمان سچا تھا اور ان کے کام سچائی پر مبنی تھے تو پھر یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ ایمان کا دعوی کرنے والے اپنے فیصلے کسی غیر اسلامی عدالت سے کرائیں گے. اصولی طور پر کیا ہونا چاہیے تھا کہ جو شخص بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ پیغام پہنچانے والا بلکہ عدل کرنے والا اور حاکم بھی مانتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر کوئی اپنے اس دعوے میں سچا ہے کہ وہ آپ کو مانتا ہے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کو چھوڑ کے کسی اور کے پاس فیصلہ لے جائے. تو اس لیے فرمایا کہ ان کی منافقت تو یہاں سے کھلتی کہ زبان پر ان کے اللہ اور رسول کا نام ہے لیکن ان کی عملی زندگی اس سے بالکل مختلف ہے. مشکلات میں یہ آپ کے پاس آنے کی بجائے فیصلے کہیں اور لے جاتے ہیں، کسی اور کی طرف رجوع کرتے ہیں اور آپ سے اعراض کرتے ہیں، گریز کرتے ہیں، کنارہ کشی کرتے ہیں. وَإِن يَكُن، اور اگر ہوتا، لَهُمُ الحق، ان کے لیے حق، یعنی اگر وہ خود سچائی پر ہوتے یا انہیں یقین ہوتا کہ فیصلہ ان کی مرضی کے مطابق ہوگا، یأتوا الیہ مذعنین، تو آ جاتے آپ کے پاس مطیع ہو کر. یعنی اگر انہیں 100% یہ یقین ہوتا کہ فیصلہ انہی کے حق میں ہوگا تو پھر آپ کے پاس بھاگے آتے تھے، لیکن اگر انہیں کہیں بھی یہ شک ہوتا کہ غلطی ہماری ہے اور فیصلہ ہمارے خلاف ہو سکتا ہے تو پھر آپ کے پاس آنے کی بجائے دوسری طرف جاتے تھے، کیونکہ ان کا اصل دین تو مفاد پرستی تھا، اللہ کی اطاعت تھوڑی تھا. اور یہاں پر مطیعین کی بجائے مذعنین کا لفظ آیا ہے، روٹ ہے اس کا ذال عین نون، اطاعت کرنا، اقرار کرنا، نہایت فرما بردار بن کر ساتھ ہو لینا یا اشاروں پہ چلنا، یعنی تیزی سے اطاعت کرنا. زبان سے حکم سن کر کوئی کام کرنا تو اطاعت ہوتا ہے، لیکن مذعنین میں ابھی کوئی زبان سے کہے نہ بھی، اشارہ ہی اس کے لیے کافی ہو، تو اس تیزی اور پھرتی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. یعنی پھر یہ خوشی خوشی آتے آپ کی طرف، ورنہ آپ کے پاس آنے سے کتراتے ہیں. اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افی قلوبہم مرض، ایسا کیوں ہے؟ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے؟ کس چیز کی بیماری؟ کفر اور نفاق کی، دنیا کی محبت کی؟ ام ارتابوا، یا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں؟ کس چیز کی طرف سے شک؟ نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. ام یخافون، یا وہ ڈرتے ہیں؟ ان یحیف اللہ علیہم، کہ ظلم کرے گا اللہ ان پر، ورسولہ اور اس کا رسول، بل اولئک هم الظالمون، بلکہ یہ لوگ خود ہی ظالم ہیں. یعنی یہاں پوچھا یہ جا رہا ہے کہ آخر ان کے اس طرز عمل کی وجہ کیا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ ان کی ہمدردیاں، ان کی دلچسپیاں آپ کے مقابلے میں دوسروں کے ساتھ کیوں ہیں؟ کیا ان کے اندر کوئی بیماری ہے، یا پھر یہ آپ کو نبی نہیں مانتے، اس میں انہیں کوئی شک ہے، یا پھر ان کا خیال یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پہ ظلم کرے گا؟ تو بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ خود ظالم ہیں جو اپنے اوپر ظلم ڈھا رہے ہیں انکار کر کے یا اعراض برت کے. یعنی منافقوں کے اعراض کی تین وجہ ہو سکتی ہیں، کہ دل میں سچے ایمان کی بجائے کوئی بیماری ہے، مفادات کے حصول کا شوق ہے، یا پھر ایمان کا دعویٰ صرف زبان سے ہے، دل میں شک ہے، یا پھر یہ کہ انہیں اس بات کا خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پہ ظلم ڈھائیں گے، یعنی ان پہ بڑی سختی کریں گے. اگرچہ یہ آیت منافقین کے بارے میں نازل ہوئی اور ایک خاص کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی، لیکن ہمیں بھی اپنے آپ کو اس کے سامنے رکھ کے دیکھنا چاہیے کہ جب ہمیں اسلامی شریعت کی طرف یا اسلامی قانون کی طرف یا اسلامی عدالت کی طرف بلایا جائے یا اس سے متعلق کوئی بات کی جائے، تو ہمارے احساسات اور جذبات کیا ہوتے ہیں؟ کیا واقعی ہم سچے اور کھلے دل سے چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بھی اسلامی قانون کے مطابق فیصلے ہوں، حقیقی عدل و انصاف ہو جو قرآن و سنت کے احکامات پر مبنی ہو، حدود جاری ہوں، یا پھر ہم اس سے جی چراتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو اپنے ایمان کو ٹیسٹ کریں، کیا وجہ ہے؟ کیا ہمیں شک ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے فیصلے ہمارے خلاف جائیں گے، یا ہمیں انصاف ملنے کی بجائے ہم پہ ظلم ہوگا؟ شریعت اسلامی کے بارے میں ہمارا طرز عمل کیا ہے، ہماری سوچ کیا ہے؟ اس سے کہیں ڈر تو نہیں لگتا ہم کو، اس کا نام لینے سے یا اس کی بات کرنے سے؟ اور اگر ڈر لگتا ہے تو کیوں لگتا ہے، وجہ کیا ہے؟ یہاں ایک بات کی یاد دہانی کراتی چلی جاؤں کہ ایک ہے اسلام کا قانون اس کی پیور شکل میں، اور ایک ہے اس قانون کو نافذ کرنے والے ادارے یا اس کا پروسیجر یا اس کی مینجمنٹ. کیونکہ بعض اوقات قانون میں تو کوئی خرابی نہیں ہوتی، لیکن جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوتے ہیں وہاں مشکل ہوتی، وہ ظلم کرتے ہیں. تو یہ ان دو چیزوں کو بھی نہیں ملانا چاہیے، ان کو بھی الگ الگ رکھنا چاہیے. اس وقت جو میرا سوال ہے وہ کسی خاص گورنمنٹ یا کسی خاص شخص یا انسان کے بارے میں یا حکومت یا عدالت کے بارے میں نہیں، کہ آپ کو کوئی مسئلہ پیش آئے تو آپ شرعی عدالت میں جاتے ہیں کہ کسی اور عدالت میں جاتے ہیں. میرا سوال اس وقت یہ ہے کہ کیا ہم سچے دل سے اسلامی قوانین کو چاہتے ہیں، ان کی سچائی اور ان کی افادیت ہمارے دل و دماغ میں واضح ہے، یا ہم ان سے ڈرتے ہیں؟ کیونکہ اسلامی قوانین سے، اسلامی حدود سے خوف یا اختلاف تو اسی کو ہو سکتا ہے جس کے دل میں ان تین چیزوں میں سے کوئی چیز ہو، یا تو منافقت ہے، یا پھر شک ہے اللہ کی بات پر، اس کتاب پر، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر، یا پھر اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو سکتا ہے یا اسلامی سزائیں بہت سخت ہیں. تو جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ایسا قانون دے رہا ہے جس میں بندے ذلیل ہو کے رہ جائیں گے، یا بندے مصیبت میں پڑ جائیں گے، یا بڑی مشقتوں میں گرفتار ہو جائیں گے، تو ایسی سوچ رکھنے والے اولئک هم الظالمون، وہ خود ظالم ہے. اللہ کے دین کو اپنے لیے مصیبت سمجھنے والے دراصل خود پہ ظلم کرنے والے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا بھیجا ہوا دین اگر صحیح معنوں میں کہیں نافذ ہو جائے تو ہر طرف عدل و انصاف ہو، لوگ مصیبت میں نہ پڑیں، مصیبتوں سے نکل آئیں. آپ سوچیں کہ اب بھی جہاں ٹوٹے پوٹے چند قوانین نافذ ہیں، چند حدود نافذ ہیں، جیسے چور کو سزا دی جاتی ہے یا قاتل کو سزا دی جاتی ہے قصاص میں، تو کیا وہاں لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے؟ کیا وہاں عوام کی اکثریت کے ہاتھ کٹے ہوئے نظر آتے ہیں؟ یا سال میں کتنے لوگ ہیں جن کی گردنیں اڑا دی جاتی ہیں؟ کتنے ہزار ہیں جو ہر سال اس طرح مارے جاتے ہیں؟ بنسبت ان ممالک کے جہاں ایسا قانون نہیں ہے، اور وہاں بہت سے بے گناہ لوگ، ان گنت لوگ مارے بھی جا رہے ہیں اور لوٹے بھی جا رہے ہیں. تو ہمیں اپنے بنیادی کانسیپٹ کے بارے میں خود سے سوال کرنا چاہیے کہ ہمارا اشکال کہاں پر ہے، کنفیوژن کہاں ہے. اور یہاں پر لفظ یحیف استعمال ہوا ہے، یہ فے حیف کا لفظ اردو میں بھی آپ پڑھتے ہوں گے، صد حیف. تو حیف کا مطلب ہوتا ہے دوسروں کے حق کی ادائیگی میں جانبداری کرنا، سائیڈ لینا کسی کی، فیصلہ کرنے میں ایک جانب کو جھک جانا، انصاف نہ کرنا. کیا یہ ڈرتے ہیں کہ ان سے انصاف نہ کیا جائے گا، ان سے جانبداری برتی جائے گی، ان کو عدل نہ ملے گا؟ اس سلسلے میں یہ بھی پاسبل ہے کہ کہیں شریعت کا قانون نافذ ہو اور جو فیصلہ کرنے والا جج ہے اس کی زندگی میں کوئی شریعت نہ ہو، وہ خدا سے نہ ڈرتا ہو اور وہ ظلم کرے، تو پھر اس صورت میں اسلامی قانون سے ڈرنا نہیں ہے، اس شخص سے خوف کھانا ہے. تو یہاں پر اللہ اور اس کے رسول سے ڈرنے کی بات ہے کہ وہ ظلم کریں گے. تو جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نعوذ باللہ ظالم ہیں، تو ایسے شخص کا تو ایمان ہی معتبر نہیں، وہ تو اسلام کے لبادے میں منافقت کر رہا ہے. فرق واضح ہوا ہے بات میں یا نہیں ہوا؟ یہ بڑے امتحان والی آیت ہے. اچھا، یہ جو بات ہے نا، بل اولئک هم الظالمون، ایسے لوگ ظالم ہیں جو صرف اپنے ذاتی مفادات کی خاطر مسلمان بنے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کو فریب دے رہے ہیں. ایسے لوگ اپنے آپ پہ بھی ظلم کر رہے ہیں اور دوسروں پر بھی انہیں دھوکہ دے کر. یا پھر یہ کہ ایسے لوگ یہ تو چاہتے ہیں کہ ان کو ان کا حق پورا پورا ملے، خواہ کسی دوسرے پر ظلم ہی کیوں نہ کیا جائے. تو بات یہ ہے کہ دوسرے پر ظلم کرنے والا یا دوسرے پر ظلم کی خواہش رکھنے والا اپنے لیے ہی ظالم ہے. انما کان قول المؤمنین، بے شک مومنوں کا قول تو یہ ہوتا ہے، یعنی منافقین کے برعکس مومن کیسے ہوتے ہیں؟ اذا دعوا الى اللہ ورسولہ، جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ان یقولوا، کہ وہ پکار اٹھتے ہیں، کہتے ہیں، سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی. وہ کوئی تیسری بات نہیں جانتے، وہ فوراً جھک جاتے ہیں، فوراً قبول کرتے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ لوگ ہیں فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے، جن کا طرز عمل ایسا ہو. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا. وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ، اور اللہ سے ڈرے گا اور اس کا تقوی اختیار کرے گا. فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ, تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. پیچھے مفلحون کہا, یہاں فائزون کہا. تو کامیابی کی چار شرائط کون سی ہیں؟ نمبر ایک, اللہ کی اطاعت. نمبر دو, رسول کی اطاعت. نمبر تین, اللہ کا خوف. نمبر چار, اللہ کا تقوی. اللہ کی اطاعت میں کیا آتا ہے؟ فرائض کا پورا کرنا. رسول کی اطاعت میں کیا آتا ہے؟ سنتوں کا پورا کرنا. اللہ کے خوف میں کیا بات آتی ہے؟ گزشتہ عمر کے گناہوں اور خطاؤں کے بارے میں ڈرنا. اور اس سے تقوی کے بارے میں کیا بات آتی ہے؟ آئندہ زندگی میں محتاط رہنا. تقوی احتیاط کا نام ہوتا ہے. تو یہ ہیں چار چیزیں کامیابی کی ضمانت. جس کے اندر یہ چار چیزیں پوری ہو جائیں وہی جہنم سے نجات پائے گا اور کامیاب ہو جائے گا. یہ جو اپنے فرائض بھی پورے کرے, جو سنت پر عمل کا اہتمام بھی کرے, جو سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اللہ سے ڈرتا رہے اور خصوصاً اپنی پچھلی زندگی کے گناہوں کے بارے میں فکر مند رہے, اور جو آئندہ کی زندگی محتاط ہو کر گزارے, ایسا شخص کامیاب ہوگا. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ, اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کے نام کی, پکی قسمیں اپنی. جہد ایمانہم, کیا؟ لئن امرتہم, اگر تم ان کو حکم دو. لیخرجن, البتہ وہ ضرور نکلیں گے. لپ سروس بہت کرتے ہیں, قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ آپ حکم تو دیں پھر دیکھیں ہم کیسی تابعداری کریں گے, آزما کے تو دیکھیں. آپ جب چاہیں ہم حاضر ہیں. لئن امرتہم لیخرجن, جنگ کے لیے بلائیں تو ہم نکل آئیں گے. قسم کے ساتھ جہد کا لفظ بطور تاکید ہے. جہد کا مطلب کیا ہوتا ہے لفظی معنی؟ کوشش. کیسی کوشش؟ اٹموسٹ سٹرگل. جہاد کا لفظ اسی سے نکلا ہے. تو جہد ایمانہم یعنی جتنی ان میں ہمت ہے بات پکا کرنے کی, یا پکی پکی کر کے قسم کھانے کی, اتنی قسم کھاتے ہیں, خوب خوب کھاتے. وسط بھر, یعنی جتنی ان میں استطاعت ہے قسم کھانے کی وہ پوری استطاعت خرچ کرتے ہیں قسم کھانے میں. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ ایمَانِهِمْ قُلْ لَا تُقْسِمُوا, اتنی قسمیں کھانے کے باوجود اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ قسمیں نہ کھاؤ, مت قسمیں کھاؤ. طاعتم معروفہ, اطاعت معلوم ہے, یعنی تمہاری اطاعت کا حال سب پتہ. ان اللہ خبیر بما تعملون, بے شک اللہ خوب باخبر ہے جو کچھ بھی تم کرتے ہو. اب وہ منافق بچارے پکی پکی قسمیں کھا رہے ہیں اور ان کی قسموں کا کسی کو کوئی اعتبار ہی نہیں, کوئی اثر ہی نہیں, بلکہ الٹا کیا کہا جا رہا ہے؟ لا تقسمو, قسمیں کھاؤ بھی نہ, کھانے کی ضرورت ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو کچھ تم کرتے ہو وہ تو سب کے سامنے ہے, اللہ کو تمہارے عمل سب پتا ہے. بات یہ کہ جس شخص کے دل میں سچا ایمان ہو, جس کا ایمان اس کے دل کی گہرائیوں میں اتر چکا ہو, اس کے اندر تو ایک عاجزی پیدا ہو جاتی, اس کی زبان تو پھر بند ہو جاتی. اچھا یہ بتائیے, زبان کب بند ہوتی ہے؟ جب آپ گہری سوچ میں ہو کہ نہیں, کوئی آپ کے سر پہ کھڑا ہو کے چلائے تو آپ کہتے ہیں کیا کہا؟ ایسا کب ہوتا ہے؟ جب آپ بہت ڈیپ تھنکنگ میں ہوتے ہیں. تو جس شخص کے اندر ایمان جتنا گہرا ہو جاتا ہے اس کو پھر اتنے ہی زبانی دعوے کرنے کی عادت نہیں رہتی, اس کے اندر کی گہرائی اسے عمل پہ مجبور کر دیتی. اس کے اندر احساس ذمہ داری بڑھ جاتا ہے اور وہ بڑی بڑی قربانیاں کرنے لگتا ہے خاموشی کے ساتھ. اور جب بہت سارے لوگ زبانی دعوے کر رہے ہوں, بڑھ چڑھ کے بول رہے ہوں, تو وہ بظاہر گنگا نظر آتا ہے, اس کو بات کرنی نہیں آتی کہ میں کیا کہوں, کیونکہ خدا کا خوف ہے نا. جب خدا کا خوف آتا ہے تو باتیں کم ہو جاتی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان ضرورت کے تحت بھی کسی سے نہیں بولتا, یہاں ایک خاص موقع کی بات ہے. اب اس کے بعد آپ لوگ کمنٹس دینا ہی چھوڑ دیں کہ اب ہمارے اندر تو عجزی آ گئی ہے اس لیے ہم تو آج کے بعد کچھ نہیں بولیں گے, جو لکھتے ہیں وہ لکھنا چھوڑ دیں, جو بولتے ہیں وہ بولنا چھوڑ دیں, بس اب ہم تو بیٹھے ہیں. یہ نہیں مطلب اس کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کام کے موقع پر, قربانی کے موقع پر, ایک خاص کانٹیکسٹ میں, جب کچھ کرنے کا وقت آتا ہے, اس وقت کچھ لوگ تو کام کی طرح مائل ہوتے ہیں اور کچھ لوگ باتیں کر کے خوش کر دیتے ہیں. عام معاشرتی معاملات میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ دو کردار معاشرے میں پائے جاتے ہیں, خاندانوں کے اندر, لوگوں کے ملنے جلنے والوں کے اندر. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک وہ شخص ہے کہ وہ آپ کی ضرورت کے وقت حاضر ہے, اور ایک وہ ہے کہ جو صرف باتیں کرتا ہے. تو منافقین بھی جب جنگ کا موقع ہوتا, قربانی کا موقع ہوتا, تو خوب بڑھ چڑھ کے باتیں کرتے, اور جب کہا جاتا نکلو جہاد کے لیے تو پھر بہانے کرتے, پھر ایک اور طرح کی باتیں کرتے. تو ان کا سارا دین باتوں پر باتیں تھا, یعنی کام کے لیے بھی دعوے اور نکلنے کے لیے بھی بہانے, عمل کچھ نہ تھا. اصل میں انسان عمل کی کوتاہی کو باتوں سے بھرتا ہے. یعنی باتیں کب زیادہ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے؟ جب آپ کام نہیں کرتے. مثلا اگر آپ ہوم ورک کر کے نہیں لائے تو اس وقت آپ, ایک طریقہ تو یہ کہ شرمندگی کے مارے خاموش رہیں, اور ایک یہ ہے کہ آپ بڑھ چڑھ کے باتیں بنا کر دوسرے کو تنخواہ دیں. تو قربانی کے موقع پر لوگوں کے طرز عمل مختلف ہوتے ہیں, مشکل حالات میں لوگوں کے رویے مختلف ہوتے ہیں. کچھ لوگ خاموشی سے جو کر سکتے ہیں وہ کر دیتے ہیں اور منہ سے کچھ نہیں بولتے, اور کچھ لوگ محض لپ سروس کرتے ہیں. طاعت معروف, اطاعت معروف ہے, معلوم ہے, سب پتا ہے. اور ایک اور معنی کیا ہے کہ اطاعت معلوم ہونی چاہیے, یعنی باتیں کرنے کی بجائے تمہارا کام نظر آنا چاہیے. کیوں کیوں اطاعت معلوم ہونی چاہیے یا کام کر کے دکھانا چاہیے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو کام چاہیے, اللہ تو تمہارے سب کاموں سے خوب واقف ہے, اس کو سب پتا ہے کون فرما بردار ہے, کون نافرمان ہے, اور کون کس طرح کے کام کرنے والا ہے. قل اطیع اللہ و اطیع الرسول, کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ اور اطاعت کرو رسول کی. فَإِن تَوَلَّوْا, پھر اگر تم منہ پھیرتے ہو, فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ, تو بے شک اس کے ذمہ ہے جو وہ اٹھوایا گیا, یعنی اس کی ذمہ داری اس پر ہے. اس سے مرادیاں کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور حُمِّلَ, وہ اٹھوائے گئے, کیا اٹھوائے گئے تھے؟ تبلیغ اور دعوت کی ذمہ داری. وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ, اور تمہارے اوپر ہے, یہ تمہارے ذمہ ہے جو تم اٹھوائے گئے. عوام پر کیا ذمہ داری تھی؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کریں, اس پر ایمان لائیں اور آپ کی اطاعت کریں. ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اگر تم منہ پھیرتے ہو تو یاد رکھو, رسول پر تو اتنی ہی ذمہ داری ہے جو وہ ادا کر رہا ہے, اور تم اپنی بھی خبر لو, کیونکہ تم سے اس ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا جو تمہیں اٹھوائی گئی ہے. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا, اور اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ ہدایت یافتہ ہونے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بہت ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے نا کہ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یقیناً آپ سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں. سورۃ یاسین میں آتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. تو جو آپ کو فالو کرے گا آپ سیدھے رستے پہ جا رہے ہیں، جو آپ کے پیچھے جائے گا وہ بھی سیدھے رستے پہ چل پڑے گا. سمپل سا فارمولا ہے. اور اگر کوئی آپ کو چھوڑ کر، آپ کے طریقے یا آپ کی سنت کو چھوڑ کر اپنے من گھڑت طریقے پہ چلنا چاہتا ہے اور اس طرح وہ سمجھتا ہے کہ وہ ٹھیک کر رہا ہے سب، تو اس کا یہ خیال غلط ہے. جتنی بھی عبادات ہیں اگر ہم مسنون طریقے سے ہٹ کر خود ساختہ طریقوں پر کریں گے تو گویا ہم نے آپ کا طریقہ چھوڑ دیا. اسی طرح حقوق ہیں، فرائض ہیں، قرآن پر عمل ہے، ہر چیز میں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو دیکھنا ہے. آپ نے کیا کیا تھا؟ آپ نے اس حکم پر کیسے عمل کیا تھا؟ آپ نے اس کی وضاحت میں کیا فرمایا تھا؟ گویا آپ کے بغیر دین پر عمل کرنا ناممکن، آپ کی اطاعت اور اتباع کے بغیر ہدایت یافتہ ہونا ناممکن. یعنی مشروط کر دیا گیا نا ہدایت کو، ان تطیعوہ تہتدوا، اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، اور اگر اس کی اطاعت نہیں کرو گے، اس کی بات نہیں مانو گے تو بھٹک جاؤ گے. دوسرے لفظوں میں یوں کہنا چاہیے. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے مسلمان معاشرے میں ہی ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ہم قرآن کو تو مانتے ہیں، اس کو تم پڑھیں گے، اس پر تو عمل کریں گے، لیکن حدیث کو نہیں مانتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو معلوم نہیں اس میں کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، کیا کچھ مل گیا، اور وہ تو بہت سی حدیثیں گھڑ بھی لی گئی تھیں، اور اس قسم کے بہت سے کنفیوژن پھیلا کے لوگوں کو دین سے دور کر دیتے ہیں اور دین کو ادھورا کر دیتے ہیں اور اس کو شامی مبتلا کر دیتے ہیں کہ بس یہی تمہارے لیے کافی ہے جو کر رہے ہو، اس سے آگے بہت وضاحت میں جانے کی ضرورت نہیں. وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور نہیں ہے رسول کے ذمہ مگر پہنچانا کھلم کھلا. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا پہنچا رہے ہیں، وہ تمہیں کیا بتا رہے ہیں، قرآن میں یا قرآن کے علاوہ دونوں جگہ، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو میسیجز دیے ہیں وہ آگے پہنچا رہے ہیں. اس لیے ہدایت کیسے پا سکتے ہو اگر تم نے ان کی بات نہ مانی؟ اور رسول تو اپنی ذمہ داری ٹھیک ٹھیک پوری کر رہے ہیں. جیسے ایک اور جگہ پر بھی آتا نا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، آپ کے ذمہ ہے پہنچا دینا اور حساب لینا ہمارا کام ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پکڑیں گے نہیں تمہاری یہ نافرمانیاں دیکھتے ہوئے بھی، کیونکہ آپ کی ذمہ داری علیہ ما حملا کیا ہے، پیغامات پہنچا دینا، اور تمہارا کام کیا ہے، آپ کی اطاعت کرنا. پھر فرمایا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، وعدہ کر رکھا ہے اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تم میں سے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے اچھے کام کیے. کس چیز کا وعدہ کر رکھا ہے ان سے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، البتہ ضرور جانشین بنائے گا انہیں زمین میں. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جس طرح اس نے جانشین بنایا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے. یہاں منافقین کے اس شک پہ ضرب کاری لگائی گئی ہے جو وہ اسلام کے مستقبل کے بارے میں اپنے دلوں میں رکھتے تھے. ان کے دلوں میں کیا شک تھا اسلام کے بارے میں، کہ کیا پتا اسلام کب ختم ہو جائے، اور معلوم نہیں یہ کام اپنی تکمیل کو پہنچے گا یا نہیں. کیونکہ اس دور میں جب واقعہ افق ہوا تو اس سے ایک سال پہلے جنگ احزاب ہوئی تھی،